अब जिसकी बात है ना, ये इंसान के जज्बात हैं, इमोशंस हैं। अल्लाह ताला इंसान की फिजिकल नीड्स को भी पूरा फरमाते हैं और इसकी इमोशनल नीड्स को भी पूरा करते हैं, और ये वो नीड्स हैं जो दिखाई नहीं जाती। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, भला कौन है जो सुनता है और सुनने के बाद जवाब देता है एक मजबूर और लाचार की बात का। कब? इज़ा दआहू, जब वो इसको पुकारता है। वह यक्षिफ़ सुआ, और इसकी तकलीफ को दूर करता है कोई? अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा, सवाल पैदा होता है कि मुस्तर किसको कहते हैं। मुस्तर में जर्र का लफ्ज छुपा हुआ है। अगर आप इसकी डिक्शनरी में जाएंगे मानों में, लफ्जी वजाहत में, तो द्वाद रौरा दरर, तकलीफ लगी हुई, जिसको कोई इस्तरार लग गया। लेकिन तोए बीच में शिद्दत की है, एक बाब है, उसकी वजह से द्वाद रा में तोए लग गया। तो मुस्तर किसको कहते हैं जो किसी जरूरत से मजबूर और बेकरार हो जाए, जिसका कोई यारो मददगार ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो। हर वो शख्स जो सब दुनिया के सहारों से मायूस होकर खालिस अल्लाह ताला को ही फरियाद रस समझ कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो। मुज़दर, जो लोगों के को ना सुनाता फिरे, हाय ये देखो, हाय इधर दर्द, हाय सर में दर्द, हाय ये कोई नहीं, हाय क्या बताऊं, जिंदगी पता नहीं क्या बन गई। मुज़दर वो है जिसको अब अल्लाह के सिवा कोई दिखता ही नहीं है, कोई भी नहीं है, बस एक रब की जात है, और वो सिर्फ बस उसी से मांगता है, उसी से डरता है। खुद मुशरिकीने मक्का भी इस बात को जानते थे कि मुसीबतों को टालने वाला अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, और अल्लाह उनको बार बार कुरान में कहता है जब कोई सख्त वक्त आता है तुम अल्लाह ही से फरियादें करते हो, और जब वो टल जाता है तो अल्लाह के साथ शिर्क करने लगते हो। तुम्हें क्या हो गया, तुम सोचते नहीं हो अल्लाह की जात तुम्हारे लिए कितने काम करती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत कम सोचना है, तदब्बुर नहीं करते, तुम्हें बिल्कुल अल्लाह से लेना ही नहीं आता। अपने जैसे कमजोर और मजबूर लोगों को सुनाते हो और रब को नहीं सुना पाते। रब के साथ तुम्हारा ताल्लुक कितना टूटा हुआ है, कोई डायरेक्ट नंबर नहीं है तुम्हारे पास अल्लाह से बात करने का, बीच में उलझे रहते, उससे मिला, उसकी एक्सटेंशन, उससे पूछो, वेट करो, होल्ड पे डाल दो, ये कर लो, वो कर लो। कभी तुमने सोचा अल्लाह के लिए तो किसी के बीच में बंदे किसी और की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, और तुम कहते हो अल्लाह से बात करने के लिए बीच में किसी और से टाइम लेना पड़ता है। बड़े अजीब हो तुम, बेवकूफियां करते हो। एक दफा दुख के वक्त में अल्लाह को पुकार के तो देखो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये मांगना सिखा दिया, कहाँ, ताइफ के मौके पे। मुश्किलात, तकलीफें, आजमाइशें, कोई बंदा उस वक्त मदद करने को तैयार नहीं। जिन पे उम्मीद थी कि चलो शायद जो पढ़े लिखे लोग हैं कुछ बात सुनेंगे समझेंगे तो फायदा ही होगा, उन्होंने भी झुटला दिया। और ऐसे वक्त में अल्लाह का नबी क्या कहता है, अल्लाहुम्मा इलैका शुदा फकुवती वकिल्लत हीलती व हवानी अलन्नास, के अल्लाह तेरे ऊपर नजर लगी हुई है, तेरी तरफ मेरी नजरें हैं। पीछे आपको पूरी दुआए ताइफ कोट करा चुकी हूं, बस यहां रेफरेंस ही लिख लें। हम सोचते नहीं, हम इंसानों में खोए रहते हैं, हाय फुलां आ जाता तो ये होता, हाय फुलां से मिल जाते तो सारे काम हो जाने थे, फुलां का जहाज उतर जाता तो कुर्सी कभी उसके हाथ से नहीं जानी थी, फुलां जगह जाते तो बाबा जी ने एक डंडा घुमाना था सारे ही काम हो जाने थे। कहा ऐसा कभी नहीं होता। तुम अपने आप को चेक करो कि तुम अल्लाह के ऊपर किस तरह नजरें लगाते हो। नबी सल्लम की एक दुआ है, एक और भी, वो तो दुआए ताइफ रेफरेंस में लिखा दी ना, उसको आप बाद में कोट कर लें। पूरी दुआ आपको तर्जमे के साथ पीछे इसी तफसीर में कहीं ना कहीं लिखाई थी, लेकिन यहाँ एक और दुआ है। अल्लाह के नबी मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आईनिन, ए रब, ए अल्लाह, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं پس تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس تو وما بر نفس نفس لامارہ تم بسو، بعض دفعہ ایک لمحے کی غلطی حادثہ کروا دیتی ہے، ایک بلنک آف آئی کی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے، مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے، ایسٹیمیشن رانگ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. تو انسان اگر ایک لمحے بھی اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے، آپ دیکھیے کوئی ایک گناہ سوچئے مجبور ہو کے کر لیا تنہائی میں، رسوا کر گیا، قیامت کے دن ساری نیکیاں ایک پلڑے میں، اور سونے کو دل کر رہا تھا تو تیرے فجر چھوڑ دی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا تو اٹھے کوئی نہیں، آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے آئے ہی نہیں. یاد رکھیے وہ نیکی ہی اصل آپ کی نیکی جب خود کرتے ہیں، کسی نے اگر آپ کو اٹھایا آپ اٹھے، نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، یہ تو اس کی نیکی ہے، ٹھیک ہے بڑی مہربانی ہے جی آپ نے بھی پڑھ لی، اٹھ کے بھی نہ پڑھیں تو آپ کر سکتے تھے ایسا بھی، لیکن اصل نماز وہ جب خود اٹھیں گے، کیونکہ جب اٹھانے والے نہ رہیں گے تو کس کے نام پہ وہ نمازیں جائیں گی. خود سے پوچھیے خود کیا کرتی ہیں، دوسروں کے کہنے پہ، کسی کے سامنے، کسی کی مجبوری سے تو نیکیاں ہم بہت ساری کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اپنے لیے کرو. اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے، طرفت عین کس کو کہتے ہیں، بلنک آف آئی، پلک چھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اسی میں غلطی کر کے شیطان کو خوش کر رہا ہوں گا. دیکھیے زنا بھی تو ایک لمحے کا فیل ہوتا ہے نا، شراب کا ایک گھونٹ بھی تو ایسے ہی گیا نا. بس لکھ لی شانی کل لاہو، اور میری اصلاح کر دے سارے معاملوں میں، سب میرے کام تو درست کر دے، اللہ میرے پاس نہیں ہے اتنی طاقت کہ میں ٹھیک کروں، کیونکہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود ہی تو نہیں ہے نا. اور خاص طور پہ یہاں یاد رکھیے مضطر مظلوم کیوں دعا قبول ہوتی ہے، اخلاص کی بنا پہ. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے، اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس ہو کر اور مخلوق سے منقطع ہو کر صرف اللہ کو اپنا کارساز سمجھ کر دعا کرنا، یہی سرمایہ اخلاص ہے. اور اللہ کے اخلاص کا بڑا درجہ وہ جس کسی بندے میں پایا جائے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق و فاجر ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو پکارے گا تو رحمت حق کا متوجہ ہو جاتی ہے. اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے ایک اور جگہ پہ، کہ مشرک بھی جب خشکیوں سے تری میں جاتے تھے تو اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، ہاں جب وہ ان کو نجات دیتا تھا خشکی پہ تو پھر شرک کرتے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ مظلوم کی دعا سنتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور اس میں وہ واقعہ بھی کوٹ کر لیں جو آپ کو پیچھے سنایا ہوا ہے، کالی مائی کا واقعہ، کہ جو اکثر شعر پڑھتی تھی کہ ہار کی چوری کا دن میرے رب کی رحمتوں کا ایک بہت بڑا اظہار تھا، جو مجھے کفر اور شرک کے اندھیروں سے ایمان کی دولت پہ لے آیا، روشنیوں میں لے آیا. کیسے اس کالی لونڈی پر الزام لگا چوری کا، حالانکہ وہ چور نہیں تھی، تلاشی لی گئی، دل کھٹا ہو گیا، کہنے لگی یا ان لوگوں نے میرا اعتماد ختم کر دیا، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، اے اللہ تو میری بے گناہی ثابت کر دے. آسمان سے چیل آئی اور اس نے وہ سب کے سامنے ہار جو تھا کھویا ہوا وہ پھینک دیا. سب کو پتا چل گیا کہ اس پہ الزام جھوٹا تھا، معافیاں مانگ رہے ہیں. کہا نہیں معاف نہیں کرو، مجھے آزاد کر دو، میں تمہارے ساتھ اب رہوں گی نہیں. کہا جاؤ جاؤ. وہاں سے سر پہ سامان پوٹلا رکھے ہوئے جا رہی ہے، اب جاؤں کدھر کدھر جاؤں اللہ. تو اللہ نے مدینہ کی طرف قدم لگا دیے، مسجد نبوی میں آئی، اللہ کے نبی کا پیغام سنا، مسلمان ہو گئی. آپ نے مسجد کے ساتھ ہی اس کو چبوترہ بنا دیا، مسجد کی ٹیک کیئر کرتی، کوئی دیکھ بھال کی، اور فارغ وقت میں ازواج مطہرات سے بیٹھ کے باتیں کرتی، اور وہاں یہ بات سناتی ہے کہ اگر یہ الزام نہ لگتا تو میں کفر سے نہ نکلتی. تو وہ مستر تھی نا، سچی تھی، جھوٹی نہیں تھی، لیکن کافر تھی. اللہ نے سن لی. ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ تین دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. نمبر ایک مظلوم کی دعا، پھر مسافر کی دعا، اور تیسرے باپ کی دعا جو اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے. جی دیکھیں مستر ہونا اور مظلوم ہونا یہ بہت ملتا جلتا ہے. حضرت علی کا ایک قول آ گیا ذہن میں کہ قیامت کے دن میں اس حال میں آؤں کہ میں مظلوم ہوں، یہ مجھے پسند ہے اس کی نسبت کہ میں ظالم بن گیا ہوں. جن چیزوں پہ ہم روتے ہیں نا وہ قیامت کے دن ہمارے لیے کریڈٹ بن جائیں گے. اٹس اوکے, شکر ہے کچھ رکھا ہوا تھا, کسی نے ہم پہ ظلم کیا آج کام آ گیا ہمارے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ بھی دعائیں تبھی پوری ہوں گی جب اخلاص کے ساتھ پکارا ہو. آپ دیکھیے کہ ان تینوں میں ربط بھی ہے نا, مظلوم کیونکہ سب سے کٹ چکے, مسافر سفر میں, دنیا کے سارے اپنے پیارے رشتہ دار غم گسار ان سے الگ ہے. پھر اس طرح باپ اپنی فطرت اور باپ کی محبت کے ناطے سے کبھی بد دعا نہیں کرتا اپنی اولاد پہ. یہ کب کرے گا؟ جب اولاد نے اس کو کوئی بہت ہی ستایا ہوگا, دکھ دیا ہوگا. ادر وائز ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے. تو گویا کہ اس میں بھی پھر اخلاص ہے, مخلصین لہ الدین. تو لہٰذا کبھی کسی پہ زیادتی نہ کریں, کوئی ہم پہ کر دے تو معاف کر دیں. اور یاد رکھیے یہ ہے توحید کا پریکٹیکل ٹیسٹ. ایک ہوتا ہے اورل ٹیسٹ, وہ آپ دیں گے کتاب و توحید کا اسائنمنٹ کر لیں گے, تو آپ سے کچھ عقیدے پہ سوال اینڈ پہ پوچھ لیے جائیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا. اٹس فائن. یہ امتحان کب پورا ہوتا ہے؟ جب آپ کی زندگی میں کوئی وقت آتا ہے, اور بلیف میں ایک دو بار تو ہر ایک کا ہوتا ہے, نہ باپ ساتھ, نہ ماں, نہ بچے, نہ شوہر, ایسے لگتا ہے کوئی میری بات ہی نہیں سن رہا. جیسے حضرت عائشہ, واللہ المستعان علی ما تصفون, کہ اللہ کے نبی تک سوچ رہے ہیں کہ عائشہ اگر کچھ کیا ہے تو اقرار کر لے, اللہ تجھے معاف کر دے گا. ایسے وقت آتے ہیں سب دروازے بند, ایسے وقت میں پھر مخلصین لہ الدین, ایسا شخص پھر اللہ کے پاس آتا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے سامنے رہے, اللہ کو پکارے, پھر فائدہ ہوگا. اللہ تعالی انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا, اس لیے کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا کر لے تو زمین پہ رہتے ہوئے ہم جنتوں کی سیر کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آج دنیا میں جس کو جو بھی تکلیف لگی ہوئی ہے تو اپنی گناہوں کی سزا, لیکن توحید کی کمی کی وجہ سے جو مانگیں گے وہ ملے گا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سوال کے اینڈ پہ سوال کیا ابھرتا ہے, تھوڑا شکر کرتے ہو, کم سوچتے ہو, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے, تم دوسروں کے سامنے جھکاتے ہو, لیکن اصل بات کیا ہے؟ الہ مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا؟ قلیل ما تذکروں, تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور جو تمہیں جانشین بناتا ہے زمین کا, یعنی ایک نسل کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری. یہ کون سی طاقت ہے جو ایک سلسلہ کب سے چلائے ہوئے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ ایک پوری نسل کے گھر اولاد ہی نہ ہو تو دنیا ختم ہو چکی ہوتی. کنٹینیوس سپلائی آف ہیومن بینگز چل رہی ہے. کون ہے جو اتنا زیادہ جنریٹ کر سکے؟ الہ مع اللہ, ہے کوئی اللہ کے سوا؟ قلیل ما تذکرون. تو یہاں پھر آپ 3 سیکنڈ سوچیں, اور اگر اس وقت آپ ایسے کسی حالات سے گزر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, اور دیکھیے مومن کی زندگی میں ڈپریشن نام کی چیز ہی نہیں, اس کے غم مایوسیوں میں نہیں ڈھلتے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. صرف سوچ کا اینگل ٹھیک کر لیجئے, آپ دیکھیں گے کہ سارے راستے ٹھیک ہو جائیں گے. کافر کو دیکھیے, بظاہر خوش ہے, چمکتے چہرے, دمکتے, اور ہمارا خیال ہے کہ یہ بڑے خوش ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے ڈسپلن ہونا اور خوش ہونا, ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ ڈسپلن ہے, آرگنائزڈ ہیں, پنکچوئل ہیں, خوش نہیں ہے. یہ خوش کب ہوں گے؟ جب اللہ کو پکاریں گے. توحید خوشی دیتی ہے, سکون دیتی ہے. کل ایک روایت پڑھ رہی تھی, کسی نے کوئی شیئر کی تھی کہ جنت میں جانے والے کی 4 علامتیں ہیں. اب علامتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن کوئی ایک بات ایسی آ جائے سامنے تو اس کو سمجھ جائیں. پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو, چھوٹا سا میسج ہے. اہل جنت کی 4 نشانیاں ہیں. بس اس کو اس طرح سوچیے کہ یہ ایک بات, ایک کوٹیشن ہے ہاں, اور میں نے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے کہ میں اس پہ کتنا عمل کرتی ہوں, کیا میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں. کون سی نشانی ہے؟ اب آپ کیا سوچیں گے, نماز, روزہ, حج, زکات, ہو گئی 4؟ نہیں. نمبر 1, مسکراتا ہوا چہرہ, اسمائلی فیس. پھر نرم زبان, زبان نہیں آگ برساتی, تانے, طنز, تیر نہیں چلاتی, طنز یا مسکراہٹ نہیں ہوتی. رحم و کرم کرنے والا دل, دل نرم ہے، سافٹ ہارٹڈ، کائنڈ ہارٹ، یعنی کہ لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے تیار ہے، اور چوتھا عطا کرنے والا ہاتھ. اب آپ کہیں گے یہ کس حدیث میں، کس روایت میں؟ پورا اسلام ان چار چیزوں کے پیچھے گھومتا ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ اسماعیلی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ نرم زبان کسی کے نہیں. فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، رحم کرنے والا دل، نرم دل تھے. پھر سورہ آل عمران کی آیت یاد آ رہی ہے، اور دینے والا، یعنی بیسٹ وے ٹو لیو از ٹو گیو، دینے والے بن جاؤ. تو کیا ایسے لوگوں کے جنتی ہونے میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنے اندر یہ سمٹمز لائیں گے، اتنا زیادہ ہمیں اپنے اندر اس کی خوشی محسوس ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کریکٹر بلند کریں. دیکھیے، کریکٹر سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہمارے لفظ کھوکھلے نعرے ہیں اگر عمل کا رنگ نہیں. اپنا کردار اتنا اونچا کرو کہ لوگوں کے پتھر ادھر ادھر سے گزر جائیں، تم تک نہ پہنچے. تم اپنا قد اتنا اونچا کر لو کہ کوئی بات کر بھی دے تم تک نہ پہنچے، کیونکہ تم ان سے اونچے ہو. اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ باتیں آسان کر دیں گا. بہت ضرورت ہے اس بات کو. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے نا، ایک اور میسج تھا کوئی، کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے عطا کیا اور جو عطا نہیں کیا، اور جو تو نے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکر ہے. کیوں؟ کہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت ہے، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت ہے، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان ہے. سچ ہے نا؟ یا کوئی چیز نعمت ہے، یا حکمت ہے، یا امتحان ہے. تو ہر حال میں شکر، ہر حال میں شکر. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیصلوں کی حکمتیں سمجھنے والا بنا دے. اور قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ میں شامل کر دے. امتحان کا ہر پرچہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اس بات کا کتنا غور و فکر کرتے ہیں. اور وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے، آج ابو امر المومن. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، خوشی ملے شکر، شکر کے بدلے جنت، تکلیف ملے صبر، اور صبر کے بدلے میں جنت. یعنی یا جنت میں جاؤ گے شکر کے راستے سے، اور جاؤ گے یا صبر کے راستے سے. انسان کی جذباتی ضرورتوں کی بات کر کے اب آئے 63 میں سمندروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی طرف اشارے ہیں. ہم میں یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ بتائیے، بڑے بڑے شپ اندھیروں میں ڈوب جائیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، کوئی سڑکیں ہیں وہاں، روڈ سائنس کچھ بھی تو نہیں ہے. کیسے آسمان سے ستاروں سے راستے ڈھونڈ کے اور ڈائریکشنز لے کے ساؤتھ ویسٹ ایسٹ چلتے ہیں؟ مجھے تو جہازوں پہ حیرت ہوتی تھی بچپن میں، اب تو سوچتے ہی ہم کم ہے. میں کہتی تھی یہ صحیح کیسے، کیسے کہہ سکتا ہے میں سعودی عرب ہی جا رہا ہوں، یہ گھوم کے کہیں اور کیوں نہیں پہنچتا؟ کیونکہ نہ ہمیں روڈز دکھتی تھی نہ کچھ. یہ تو اب ساری نیویگیشن اور فلاں فلاں ہے، کیسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں کبھی سوچا؟ اور پھر سمندر میں، نیچے پانی، اوپر آسمان. وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی بارش سے پہلے بھیج دیتا ہے؟ یعنی رحمت کی بارش، اشارہ بارش ہونے سے پہلے چلنے والی ہوا کی طرف. اَإِلَٰهُمَا اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، بہت بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو بادلوں کے آگے آگے باران رحمت کی نوید بن کر چلتے ہیں، کیا ان کو چلانے کے لیے تم نے کوئی انتظام کیا ہوا؟ بحر و بر کی تاریکیوں میں تم لوگوں کو صحیح راستہ سجھانے میں کس کو حصے دار بناتے ہو؟ کوئی بھی نہیں. اب آپ اس میں جہاز کہہ لیں، ٹائٹینک کہہ لیں، نیویگیشن کہہ لیں، وہ بیپ کہہ لیجئے جو ایک سمندر میں لگی ہوتی ہے اور لائٹ دکھاتی ہے، لیکن اصل بات ہے کہ سب کا جواب ایک ہی ہے کہ اللہ. پھر انسان کی تخلیق. اَمَّن يَبْدُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرے گا، دہرائے گا، ریپیٹ کرے گا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی اپنی تخلیق پہ غور کرو، سارا غرور و تکبر ختم ہو جائے گا اگر اپنی تخلیق پہ غور کرو، کس چیز سے پیدا کی گئے۔ دیکھیں یہاں ابتدا میں پیدا کرنے کی بات ہے، اشارہ نطفے کی طرف ہے، کس حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سونے سے بنا دیتا، چاندی کا، ہیرے کا، موتی کی کنی ہوتے ہم، فلموں میں تو کہتے ہیں، ریئل میں ہوتے، پاؤں بھی نہ زمین پہ رکھتے کہ میں ہیرے کی کنی اور زمین پہ قدم رکھوں، اٹس ناٹ پاسبل۔ کس چیز ہے کہ جس کو انسان دکھا بھی نہیں سکتا اور پھر دوبارہ بنائے گا، ثم یعیدہ، وَمَن یَرزُقُکُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی الہ ہے اللہ کے سوا، ہے تو قل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، پھر لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، شو کرو، پروف کر دو، ثبوت دے دو، پھر مان لیں گے تم کو، ہے کوئی۔ دیکھیے ایسے نہیں لگتا کہ انسان کو پورے کا پورا کھول کے رکھ دیا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی تخلیق کے بارے میں غور نہیں کرتا نا، تو پھر پڑی ہوئی نمازیں بھی فائدہ نہیں دیتی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے کبھی زمین پہ سجدے کے لیے سر رکھا تو زمین میں سے ایک آواز آئی، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ کہتے ہیں کہ آواز زمین سے یہ آئی کہ تیرے دل میں تو بتوں کی محبت ہے، تیرے سنم تو اور بڑے ہیں، تجھے اس نماز سے کیا ملے گا۔ وہ کون سی آخری نماز تھی جس میں ہم نے اللہ کے بارے میں یہ سب سوچا، یہ ساری محبتیں رکھیں؟ دو نفل بھی انسان کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں، یقین کریں، کہاں پھر ہم اپنے آپ کو سوچیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے بنے تھے، حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ دنیا ہمارے لیے بنی تھی، ہم آخرت کے لیے بنے تھے۔ سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے، سب کچھ اللہ نے انسان کو دیا اور کہا تو میرا بن جا، لیکن انسان بہت سوچتا کم ہے۔ اس لیے اللہ کیا کرے، روئیے۔ اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا تو دنیا سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جیسے ایک طرف سے گرپ لوز ہوتی ہے تو دوسری طرف سے اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اگر اللہ ہم سے ایک ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم اپنے ماں کے آگے بھی تو رو ہی پڑتے ہیں نا، تو اللہ کے آگے بھی روئے انسان اپنے غموں، دکھوں، بیماریوں اور سب سے بڑھ کے اپنے گناہوں پہ۔ دنیا سے کیا تعلق ہو؟ اب یہ ساری آیتیں پڑھنے کے بعد دل میں ایک سوال آتا ہے نا کہ دنیا سے کیا تعلق رکھے، تو کسی نے کہا کہ دنیا سے ایسے تعلق رکھو جیسے کہ تم آگ سے رکھتے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ اصل یہ بات ہے، ہم آگ میں کودنا نہیں چاہتے لیکن آگ کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، یہی ہے یہ دنیا۔ جیسے پانی کشتی سے باہر ہو تو کشتی کی زندگی ہے، اور وہی پانی جب کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کی موت ہے۔ دنیا کی محبت کا پانی دل کی کشتی سے باہر رہے تو بچیں گے، اور جب دنیا دل میں آ گئی، رب سے پیار کی جگہ دنیا سے پیار آ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جگہ دنیا نے لے لی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو مشکل ٹائمز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ سے تعلق کو چیک کر سکے۔ ٹیمپریچر نوٹ کرتے ہیں، بلڈ پریشر نوٹ کرتے ہیں، وہی ہارڈ ٹائم آ جائے، بیڈ ٹائم آ جائے، ٹف ٹائم آ جائے، لیکن آپ کہیں آئی اسٹل ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میرا اللہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یو مے لوز آل یو ہیو، ہو سکتا ہے کہ تم وہ سب کھو دو جو تمہارے پاس آ جائے۔ یو مے لوز دا پیپل، ہو سکتا ہے سب لوگوں کو تم لوز کر دو جن کو یو لو، تم پیار کرتے ہو، بٹ ایز لانگ ایز یو اسٹل ہیو اللہ، یو ہیو آل یو نیڈ۔ لیکن ان سب کو کھو کر بھی اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو تم سمجھو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہی وقت ہے ہمارے پاس، اسی میں کھونا ہے۔ اللہ کو پائیے اور خوش رہیے۔ کسی نے کہا کہ شارٹیسٹ لو اسٹوری کیا ہے، شی فاؤنڈ اللہ اینڈ لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر، بس یہ ہے لو اسٹوری۔ جس دن آپ نے اللہ کو پا لیا اس کے بعد آپ کی خوشیوں والی زندگی شروع ہوئی. اسی طرح قرآن کے ایک ساتھی آپ ہی جیسی, ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ بولا, شاید جان کے بولا یا انجانے میں, میں نے اس سے بہت کچھ لیا. اپنے قرآن پڑھنے کے ایکسپیرینس کو شیئر کری تھی, میں نے کہا کیسا لگتا ہے, کیا چل رہا ہے, تو ان کے جو ایکسپریشنز اور جو ایموشنز تھے, اس کے اندر جو بات تھی اور جو الفاظ تھے وہ کیا تھے, کہ میں اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار رہی ہوں اس وقت, اور میرا حال ہے کہ اچھی عمر جس میں بچے بھی بڑے ہو جائیں, کیا مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا بیسٹ ٹائم. اور ان کے چہرے کے فیس ایکسپریشن ایسے تھے جیسے کہ نیولی ویڈ لڑکی کے, دیز آر دی بیسٹ ڈیز آف مائی لائف. زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اللہ سے تعلق کے بعد, لیکن ہم نے یہ مٹھاس چکھی کم ہے, دوسروں میں کھوئے رہے, لوگ لوگ لوگ, سب حقیقتوں کے باوجود اللہ کی ہستی کہیں پیچھے پڑی بھی ہے. کبھی یاد آتا ہے گناہ کے وقت یا نیکی کے وقت, تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں اللہ سے, چیک کریں کیا سوچتے ہم. واقعی ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کس طرح سے ان کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں کیوں سوچتے ہو. ابھی تک جن باتوں کا تذکرہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ایسی صفات تھیں جس کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں جیسا کہ ذکر کیا گیا. اب اگلی آیت میں غیب کی کچھ چیزوں کا تذکرہ, آیت نمبر 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے, کون ہے؟ سوچئے, زمین پہ تو آپ اور میں بھی ہیں, قبروں میں مردے بھی ہیں اور آسمانوں میں فرشتے بھی ہیں, کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے. کتنی سیدھی بات ہے, غیب کوئی نہیں جانتا, بلکہ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ, ان کو تو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. یعنی جن کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, چاہے کوئی ولی اللہ ہو کوئی بڑا ہو, وہ کہاں ہیں دنیا سے جانے کے بعد, عالم برزخ میں ان کے ساتھ کیا ہوا, وہ کب دوبارہ قیامت کے بعد اٹھائے جائیں گے, کسی کو نہیں پتا. تو جب کسی کو نہیں پتا تو تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اشارہ پھر اسی شرک کی طرف ہے. دیکھیے, جس کو بھی آپ رب مانیں گے, جس کو بھی بڑا مانیں گے, پھر اس کے لیے آپ کے ذہن میں کرائیٹیرین بھی تو ہونا چاہیے. تو جن بیچاروں کو اپنے حال کی فوش نہیں, اپنا نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کیا تم ان کی قبروں پہ جا کر جب مانگو گے, جب ان سے کچھ کہو گے تو وہ تمہارے لیے کچھ کریں گے؟ تو کیا پتا چلا کہ غیب کوئی نہیں جانتا. یہاں سے باقیوں کے غیب کی تو بات ہم نہیں کرتے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے کوئی بھی یہ نہیں کہتا, یا اگر کہتا ہے تو انتہائی نہ سمجھی کی وجہ سے کہتا ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ مراد ہے کہ من جو ہے اس کے اندر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں آپ چند روایات ہی سن سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ تک بتاتے تھے کہ لوگوں مجھے غیب کا نہیں پتا, کل کیا ہوگا کیسے ہوگا یہ میں نہیں جانتا. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ سے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ آپ کو آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا پتا تھا, یعنی آپ کو علم ہے کہ کل کیا ہوگا, اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا, اس لیے کہ وہ تو فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. تو کیا پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے تھے؟ کوئی نبی نہیں جانتا. اگر اللہ کے نبی غیب جانتے تو جو کتنی تکلیفیں آپ کو پہنچی, آپ کی بیوی کے اوپر ایک مہینہ تک تہمت کے اثرات رہے, ہار گم گیا, ڈھونڈتے رہ گئے, بیسیوں مثالیں موجود ہیں سیرت میں ایسی, اس کے باوجود اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا. کب پتا چلتا تھا؟ جب اللہ بتاتا تھا. کتنا پتا چلتا تھا؟ جتنا بتاتا تھا. تو لہٰذا اس کے بارے میں آگے بھی آیت آ رہی ہے, تو یہاں ہی سمجھ لیجئے اس کو کہ غیب اللہ کی مخصوص صفت ہے. کوئی فرشتہ, کوئی نبی, کوئی رسول اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا. یہی محفوظ ترین طریقہ ہے. بعض لوگوں نے بڑوں کی باتوں کو ماننے کے لیے, بڑوں کو اور بڑا بنانے کے لیے اس طرح کی کچھ باتیں کر دیں کہ وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں, وہ بابا جی ہیں, ان کے پاس جاؤ تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری ساس سے لڑائی ہوئی ہے, تمہارے دل میں کیا, بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. تو کوئی تو ٹھیک ہوگی. اسی میں پھر سارے پامسٹ بھی آتے ہیں, فورچون ٹیلرز, ہفتہ کیسا رہے گا, آپ کے ستارے کدھر ہیں, یاد رکھیں اسلام میں ایسی کسی چیز کی گنجائش نہیں اور یہ عقیدے کا حصہ ہے. تو غیب کا جاننا صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے, باقی صفات کی طرح اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. ماں کے پیٹ میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ سب اللہ کو بتاؤ گا. پھر دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے غیب, ٹھیک ہے, جو بالکل ہم اپنے حواس سے بھی نہیں ڈھونڈتے, ان سین, وی کینٹ سی دیٹ. ایک چیز ہے جو مثال ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں, اب آپ اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں, تو وہ غیب نہیں ہے. غیب وہ چیز ہوتی ہے جس کو کسی گیجٹ یا کسی آلے کے مدد سے بھی نہ دیکھا جا سکے. پیٹ کے اندر کی ہڈیوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اپنے کرامن کاتبین کو نہیں دیکھ سکتے جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ ہیں. تو اس لیے انسان کو اس بارے میں اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے. چیک کریں کیا میرا کسی کے بارے میں یہ گمان تو نہیں کہ وہ بہت پہنچی ہوئی ہے, ان کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے. اور دیکھیں بزرگ اور پیر تو دور کی بات ہے, ہم نے تو عام لوگوں کو یہ اختیار دیا ہوتا ہے, وہ بڑی جلدی مانتی ہے, مجھے پہلے ہی پتہ تھا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ایک چھوٹی سی بات اور سمجھ لیجئے کہ الوہیت اور علم غیب کا ایک گہرا تعلق ہے. پرانے زمانے سے لے کر آج تک انسانوں نے جس کو بھی خدا سمجھا اس کے بارے میں یہ ضرور سوچا کہ اس کو غیب پتہ ہے, اس کو چھپی ہوئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں, قسمت. پھر اسی غیب کو جب آپ مان لیں گے نا کسی کو پتہ ہے, تو پہلی بات ہے آپ کہیں گے وہ قسمت بنا بھی سکتا ہے بگاڑ بھی سکتا ہے. آپ کو خود پتہ ہے کہ لاٹری کا کون سا نمبر جو ہے وہ کھو گا جس کا انعام نکلے گا, تو آپ کہیں کہ ہمیں اسی نمبر کی لاٹری چاہیے, قسمت بنا لی نا آپ نے. دوسروں کیا بگاڑ بھی سکتے ہیں. پھر دعاؤں کا سننا, حاجتیں پوری کرنا, ہر پکارنے والے کی مدد کو پہنچنا, پھر وہ سب کچھ ان لوگوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے, تو اللہ نے دروازہ بند کر دیا. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ کی لاک ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جہاں جو کچھ ہے بس یہ اللہ کے ہاتھ میں. اور دیکھیں یہ باتیں کہنے میں بہت, آپ کہہ رہے ہیں سو کے, جب سر پہ پڑتی ہے سب پتہ لگ جاتا ہے, شرک ہوتا ہے. میں نے بابا جی سے پوچھا تمہارے گھر فلاں نے چوری کی ہے, تم پہ فلاں نے تعویذ کیا ہوا ہے, تمہاری ساس نے تمہارا رشتہ باندھا ہوا ہے, تمہارے میاں اور بیوی کے بیچ میں تمہاری نند نے جھگڑا کرایا ہے, یہ سب اس میں آئے گا. کوئی کسی کی قسمت نہیں بنا سکتا, کوئی بیماری, کوئی صحت, خوشحالی, بدحالی, عروج, زوال, یہ سب اللہ کے اختیار میں. تو بنیادی عقیدہ اسلام کا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ جس پہ جتنا چاہے کھول دے اس کی مرضی, لیکن وہ عام طور پہ کھولتا نہیں ہے. چند آیتیں نوٹ کیجیے اس مزاج کی. سورۃ الانعام 59, وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہوا, اسی کے پاس غیب کی کنجیاں, انہیں کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. اسی طرح سے سورۃ لقمان آیت 34 میں آتا ہے, پانچ چیزوں کا تذکرہ, ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اور وہی بارش نازل کرنے والا ہے, اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا پرورش پا رہا ہے, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا یا وہ کل کیا کرے گا, اور اسی کے ساتھ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا. اور سب سے بڑھ کے تو آیت الکرسی آیت 255 سورۃ بقرہ, کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو لہذا اس پہ غور کیجئے, حال کیا لوگوں کا, بل ادارک علمہم فی الاخرہ, بلکہ آخرت کا علم تو ان سے گم ہی ہو گیا ہے, بلکہ بلہم فی شک منہا, بلکہ وہ تو اس کی طرف سے شک میں ہے, بلکہ تیسری چیز بلہم منہا عمون, بلکہ وہ تو اس سے اندھے ہیں. تین نگیشنز ہیں, بل ادارک علمہم فی الاخرہ, بلکہ آخرت کا علم تو ان سے گم ہو گیا, یہ ایک بات ہے. ادھر دوسری بات ہے بلہم فی شک منہا, بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہے کہ پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں, اور اصل بات کیا ہے کہ بل ہم منہا عمون, وہ تو اس سے اندھے بن چکے ہیں. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات تو دیکھیے کہ اس آیت کے اندر یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ آخرت کے بارے میں مس انڈرسٹوڈ ہیں. آخرت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے, بیسک پلرز آف اسلام میں سے. تو لوگ جب غیب کے معاملے میں غلط چیزیں سوچتے ہیں تو پھر وہ آخرت کے بارے میں بھی غلط باتیں سوچتے ہیں, سنجیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح آخرت کے علم سے بے خبر ہے کہ آخرت آنی ہے کہ نہیں, ڈاؤٹ فل ہے. कुछ हैं वो बेखबर हैं, केयरलेस एटीट्यूड, कोई नहीं आनी आएगी तो देख लेंगे, कुछ शक में डाउट्स, और कुछ बिल्कुल ही अंधे, वो कहते हैं होना ही कुछ नहीं, बस जिए खत्म मरे खत्म, दैट्स इट। उनके लिए ये जिंदगी आखिरी जिंदगी है। और ये किसकी और तफसीर है कि आखिरत को संजीदा नहीं लेते। दुनिया के इल्म में इतने खो गए, उसके तकाजे, उसकी मेहनतें, उसके बेनिफिट, के छोटे छोटे बच्चों की मुश्किलात पे माएं परेशान रहती हैं। लेकिन आखिरत का इल्म कितना दिया, वो चीज जिसने कल हमें फायदा देना है वो किसको दिया, कितना उस पर वक्त लगाया। खुद से पूछिए, क्या आखिरत के बारे में मैं संजीदा? क्या मुझे अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र है, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी बीवी बच्चों की आखिरत का फिक्र है? क्या वाकई में सोचती हूँ कि क्यामत आनी है, और आ गई तो क्या बनेगा अगर मेरा अमल उसके मुताबिक ना हुआ? हजरत अली के साथ एक शख्स का मुकाबला था, उसने जरा बातें की, कहा देखो तुम कितने ना समझ हो, एक अनदेखी आखिरत के लिए दुनिया के मजे खत्म कर रहे हो, ऐसे ही जिंदगी का जीरन किया हुआ। हम होते तो इसी में डाउट में पड़ते हैं। हजरत अली को एतमाद था, कहने लगे देखो बिल फर्ज तुम्हारी बात ठीक है कि क्यामत ना आई, आखिरत में हम ना उठाए गए तो मेरा क्या बिगड़ा, कोई अच्छा काम किया तो सुकून मिल गया, खुशी मिल गई, किसी का भला हो गया, ना मिले अजर आखिरत में, दुनिया में सुकून है। लेकिन अगर आखिरत आ गई, मेरा अकीदा ठीक हुआ, तो तुम्हारे साथ क्या बनेगा? इतनी बात दिल लगती थी कि उस बंदे को अल्लाह ने ईमान दिया कि वाकई इतना अहम सफर सिर्फ एक शक का सफर तो नहीं रखेंगे, चांस की टिकट तो नहीं लेके बैठ सकते जहां आपको जाना भी जरूरी है। आप सोचिए ना, कहीं आपको पहुंचना था और आप वहां पहुंचने से पहले टिकट ही कंफर्म नहीं ले रहे, तो क्या आप कह सकते हैं कि मुझे उम्मीद है चांस का टिकट मिल ही जाएगा? नहीं, जरूर कोई ना कोई बंदा जो है वो टिकट छोड़ेगा और मुझे मिल जाएगा। घर से निकलते हैं वक्त पे, कोई नहीं देखना, मेरा ख्याल है कि जहाज लेट हो जाएगा मैं पहुंच जाऊंगा। आपने कहीं पहुंचना हो, अब 2 घंटे पहले जाके कहते हैं बाहर गाड़ी में बैठ जाएंगे, वक्त पे पहुंचो, रोड रिस्क, ट्रैफिक रिस्क, फलां रिस्क। तो दुनिया से आखिरत के सफर में हम क्यों इतने लाचार हैं? बहुत सोचने की बात है। और यकीन करें ये रूट कॉज है इस दुनिया में दिल लगने की। तो बल इदारक इल्म फिल आखिर, इदराक दारक यदरिकु लफ्ज उर्दू में आता है, थक हार गया इनका इल्म आखिरत के बारे में, यानी आखिरत की जब बारी आती तो ये थक के सो चुके होते हैं, क्योंकि सारा दिन दुनिया के इल्म के पीछे जो धक्के खाते हैं। असल बात शक है। खुलासा के इस आयत का, जुबानी तौर पर आखिरत का इकरार करते हैं, दोबारा जी उठने पर बज़ाहिर ईमान भी रखते हैं, लेकिन अमलन इसके मुनकर हैं। अमलन इन्हें आखिरत की जिंदगी को संवारने या क़यामत के एहतसाब से बचने की फिक्र नहीं है। हर वक्त यही फिक्र दामनगीर है, कल क्या खाएंगे, जरूरतें कैसी पूरी होंगी, सर्दियां आ रही हैं, मोटे कपड़े नहीं हैं, दिसंबर की छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, टिकट कैसे आएगा, ये ख़त्म वो ख़त्म, बच्चों का टेस्ट होगा, एग्ज़ाम कैसे होगा। और असल बात है कि वो दुनिया में रह के दुनिया के लिए जीते हैं।